قدرتی ادب بہت عالی تھا. ہمارے خط پڑھے جاتے تھے نا غائن غائن میں پڑھے جاتے تو میرے والد صاحب کی تحریر بڑی ادبی ہوتی تھی. تو ایک دن مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے تیرے ابا کا تو خط ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھتا. بہت بہت ادیب ہے. تو رشتے داروں میں تو انبن ہوتی رہتی ہے. میں جب لاہور سے آتا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا کالج پڑھتا تھا تو ہم بھی شریف ہوتے تھے کہ جب کسی سے کٹ گئی ہے تو ہم بھی کٹتے تھے, کسی سے جڑ گئے تو ہم بھی جڑتے تھے. تو وہ گھریلو حالات کا اثر ہوتا تھا. جی نہیں چاہتا تھا کہ بھائی فلاں سے ہمارے باپ کی نہیں بنی تو ہم بھی نہیں ملیں گے. تو میرے باپ کا یہ ہمارے اوپر احسان عظیم تھا کہ جب میں لاہور سے آتا تھا تو مجھے کہتا تھا جا چاچا نو مل گیا, فلانے نو مل گیا, فلانے نو مل گیا. مجھے پتا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ان بن ہے, میں جانے میں پس و پیش کرتا تھا. انہیں اگر پتا چل جاتا کہ میں نہیں گیا تو میری بڑی بےزتی ہوئی اس ماں میں. اور یہ مجھے کئی دفعہ سننے کو ملا کہ لڑائی ہے یا بول بلا رہا ہے تو ساڈے وڈیا دے تھی کون ہوں بج دخل دے ہونا جا چاچے نو مل کے آتے ان بابے نو مل کے آتے دادے نو مل کے. تو خود آپس میں کھٹ پٹ ہوتی تھی لیکن مجھے بھیجتے تھے جا مل کر مجھے آ کے خبر دے کہ تم مل کر آیا ہے. تو یہ لاشعور میں ایک اچھا سبق تھا جو باپ نے ڈالا تھا. آگے تبلیغ کا ماحول مل گیا. ایک عرب تھا یہ مدینہ منورہ کا, بڑا بڑا وجی آدمی وہاں تو وہ خصوصی ویش میں ملنے گئے. بہت بڑا اس کا محل نما گھر حوالی کی طرف مدینے. تو اس کی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تو اس نے جیب سے 1000 ریال نکال کر نا میرے ہاتھ میں پکڑا. میں نے مٹھی بند کر لی. میں نے کہا نہیں میں نے مجھے نہیں چاہیے. وہ دیندار تھا علماء کی قدر. پھر کسی نے فضائل اس کو سنا دیے پہلے کہ پاکستان کے عالم ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. تو اس نے لہذا وہ عقیدت میں 1000 ریال میرے ہاتھ میں دی. میں نے مٹھی بند کر اور اس کے گھر تک میرا اور اس کا تکرار چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. جب اس کے گھر میں پہنچے نا تو جو مجھے لے کر گیا تھا وہ بھی پیچھے پہنچ گیا یوسف فرقی. تو اس نے کہا کہ یہ تم کیسا شیخ لائے ہو جس نے آج مجھے ذلیل کر دیا. مجھے کہا قتل تو نہیں تم نے مجھے مار دیا ذبح کر دیا. میں نے کہا شیخ میں تیرا ہدیہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ تمہارا جو جوتا ہے نا یہ مجھے دے. پرانا جوتا پہنے ہوتا. میں نے کہا یہ جوتا مجھے ہدیہ کر دو, یہ پیسے میں نہیں لوں گا. ہدیہ دینا یہ دے دو یہ نہیں. تو پھر اس نے یوسف بنی نے کہا کہ شیخ یہ خود بہت مالدار آدمی ہے تو اس لیے یہ اعراض کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ نہ دو. کہتا میں کوئی اس کے مالدار یا فقیر ہونے کی وجہ سے تھوڑے دے رہا ہوں, میں تو اپنی محبت اور عقیدت میں دے رہا ہوں. یہ عرب کا مزاج تمہاری طرح بکیل تھوڑا ہی ہے. عرب پانی تو نہیں پیو گے تک روٹی تو نہیں کھاؤ گے بے وقوف نو چاہ تو نہیں پیو گے. عجمی لوگ بخیل ہوتے, عرب سخی ہوتے. کوئی کوئی عجم ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے ورنہ سب بخیل. اوروں کی جیب سے پیسہ نکلوا تو خوش ہوتے ہیں, اپنا بچاتے رہتے ہو. دنیا کا لگ جائے ساڈا بچ جائے تو روٹی تو نہیں کھائیں گے پانی تو نہیں پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم. مولانا سید حسن ناراض ہو جاتے تھے جب کوئی پوچھ لیتا یہ ٹھنڈا کہ گرم. کہتے دونوں چیزیں مہمان کے سامنے رکھو جو پسند کرے پیئے. ناراض ہو جاتے تو ان کے لنگر میں ہر وقت تھرموس چائے کے بھی بھرے ہوتے تھے اور اگر گرمی ہوتی تو شربت کے بھی بھرے ہوتے تھے. سردیوں میں تو شربت کو ٹھنڈا کوئی پیتا نہیں. دونوں ساتھ چلتے. 535 برس تقریبا 132 ہجری سے لے کر 656 یہ 534 سال 534 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی ہشام کے دور میں, ہشام کے زمانے. اس کا بیٹا تھا صفح اور منصور. تو ہشام کا ایسا جوہ و جلال, ایک دن وہ ملنے آئے تو ہشام نے بڑا اکرام کیا اور بہت عزت سے پیش آئے. جب وہ چلے گئے تو کہنے لگا مجھے اس بڑے میاں پہ ترس آتا ہے, بیچارہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے. کہتا ہے یہ میرے دونوں بیٹے بنو امیہ کے تخت پر قبضہ کریں گے اور یہ حکمران بنیں گے, تو مجھے بیچارے کی دیوانگی پہ ترس آتا ہے. اور اس وقت یہ دیوانے کا بوری نظر آتا تھا, لیکن ہشام کے مرنے پر 20 سال بھی نہ گزرے کہ وہی بنو امیہ کے تاج و تخت کے وارث بن چکے تھے. تحریک چلائی آل رسول نے, لیکن اللہ کا فیصلہ آل رسول کو حکومت نہیں دینی. غیبی نظام ایسے چلتا آ رہا ہے. اور حضرت حسن نے فرمایا تھا حضرت حسین سے کہ میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ خلافت اور نبوت ہمارے گھر میں اب جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہمیں نبوت دے دی, اب اللہ میں حکومت نہیں دے گا, تو تم عراقیوں کے بہکاوے میں نہ آ جانا, وہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں, تیرے باپ سے غداری کی, تیرے بھائی سے بھی, تجھ سے بھی کریں. تو تحریک چلائی آل رسول. جب حضرت حسین شہید ہوئے تو لوگوں نے پھر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں. کہا نہیں, میرا سارا خاندان ذبح ہو گیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ساری رات رویا کرتے تھے امام زین العابدین ساری رات. تو ایک دن ایک غلام نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا, آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو پھر رو پڑے اور کہا یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا یوسف, اس کے پیچھے رو رو 40 سال گزار دیے, اکھیاں سفید ہو گئیں, میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا, میں کیسے نہ رو. تو انہوں نے بیعت لینے سے انکار کر کہا میں نہیں رہا. تو ایک قدم تحریک خلافت آگے چلے گی, براہ راست آل رسول سے نکل کر حضرت علی کی بیوی جو ہیں حنفیہ, ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ ادھر منتقل, تو علوی خاندان میں چلی گئی. حضرت علی کی ساری اولاد آل رسول میں ہے, صرف فاطمہ باقی اہل بیت میں سے ہیں, کہ ان پر بھی صدقہ حرام ہے, اہل بیت ہیں, لیکن وہ جن پہ صدقہ حرام ہو وہ تو حضرت علی کی ساری اولاد ہیں. اور جو آل کہلائیں سیدھے اللہ حضرت فاطمہ سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں براہ راست سلالت الرسول. تو وہاں سے نکل کر حضرت علی کے دوسرے بیٹے کی طرف کو بات چلی گئی. پھر جب حضرت علی کے بیٹے نے کچھ زیادہ عملی حصہ نہیں لیا, خالی بیعت کر لی, تحریک چلانے والے دوسرے لوگ تھے, وہ تحریک پنپ کے پروان چڑھی, تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بنو عباس کی گود میں ڈال دی. ایسا غیبی نظام چلا کہ حضرت علی کی اولاد بھی چونکہ اہل بیت میں آتی ہے تو ان کو بھی نکال دیا. نہیں, تمہارے لیے بس میرا دین یہی کافی, چلو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے, کافر بھی ہوں تو حسن سلوک کرو. جب جاؤ گھروں میں اپنے رشتہ داروں سے ملو, لڑوں میں صلح کراؤ, روٹھوں کو آپس میں مناؤ, فریق نہ بنو, حلیف بنو, ملانے کی کوشش کرو, توڑنے کی کوشش نہ کرو. جائیدادوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ویسے رشتے داری کی وجہ سے بول بلارا تکرار, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو, بڑھانے کی کوشش نہ. کبھی ماں باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے, دونوں کی عزت کو بحال رکھو. تمہارے لیے تو دونوں جنت کا راستہ, دونوں کی عزت کو بحال رکھ. وقت اللہم جناح الذل, ذلیل ہو کے پڑ جاؤ ان کے آگے. کتنا بڑا بول ہے تمہارے نبی کا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں کہتی محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا امہ, میری ماں میں حاضر ہوں, بنو خادم، ہر کی خدمت کر دو او مخدوم شو. شادی ہو گئی ہے یا ہو جائے گی تو میاں بیوی کے تعلق کو باقی رکھنا، اس پر بیسیوں پچاسیوں آیات سورۃ النساء ساری ایک گھر کو بچانے کے لیے، سورۃ الطلاق ایک گھر کو بچانے کے لیے، سورۃ آل عمران ایک گھر کو بچانے کے لیے، ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، سورۃ التحریم ایک گھر کو بچانے کے لیے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کہ یہ دو اکائیاں ہیں جس کے آگے نسل نے وجود پکڑتا ہے. اگر ان میں ٹکراؤ ہو گیا تو یہ سارا گھر اجڑ جائے. اور ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے اکٹھے رہنے کا، عام طور پہ سسرال میں جا کر بچیوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے، بہت زیادتی ہوتی ہے کہ ماں کے روپ میں عورت اور طرح ہوتی ہے اور ساس کے روپ میں وہ اور ہو جاتی ہے. بڑے بڑے گھرانے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور چونکہ ماں باپ سے ایک عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی وجہ سے عام طور پر لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم و ستم کر جاتے ہیں. بس میری ماں کے آگے نہیں بولنا، بس میری ماں کے آگے اف نہیں کرنا، بس میرے باپ کے آگے چیو نہیں کرنا، میری بہنوں کے آگے تو نے اف نہیں کرنا، یہ کہہ کر اس کو مسخ کر کے رکھ دیتے. ایک بہت نئی گھرانہ فیصلہ آباد میں سارے تبلیغ والے سارے، اور میاں بیوی کی نوجوان سے شادی ہوئی کچھ عرصہ گزرا، طلاق تک نوبت پہنچ کر یوں ایک کچا دھاگا باقی تھا، قریب تھا کہ ٹوٹ جائے. اور پیچھے سبب کیا تھا؟ ساس بچے کو ابھار 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 طلاق تک پہنچا دی. اور پیچھے بات کیا نکلی؟ میں بیچ میں پڑا، اللہ نے اس گھر کو باقی رکھنا تھا، ہمیں ذریعہ بنا لیا کہ کوئی اور بھی ذریعہ بن سکتا تھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی. پیچھے بات کیا نکلی؟ کہ ساس کو یہ گلا تھا اپنی بہو پر کہ جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے نہیں جاتی. یہ بات میں نے کہا خامن سے پوچھ کے جاتی ہے، خامن کی اجازت کے بغیر تو جاتی نہیں، تو پھر ساس سے پوچھنا تو ضروری، کوئی اجازت خامن کی ہے، ساس کی نہیں، سسر کی نہیں، خامن کی. ہاں یہ کسی بچی کی سعادت ہے کہ وہ خامن کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کا درجہ دے کر ان سے بھی پوچھے، لیکن اگر وہ خامن سے پوچھ کر جا رہی ہے تو خامن کی ماں کا حق تو نہیں کہ تو کتنے جا رہی، میرے کو کیوں نہیں پوچھا. اتنی بات پر اس نے بچے کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ طلاق دینے پہ تیار تھا کہ اللہ نے بیچ میں ڈالا. اور کوئی تین چار گھنٹے کی مجلس لگ کے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لی. ویسے تو جان بہن سے زیادتی ہوتی ہیں جان بہن سے، لیکن 95% زیادتی سسرال والے کا، کہ وہ کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں. ایک تم ایک بچے کی قربانی دیکھو کہ صرف ایک لفظ پر قبول پر وہ اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتے، ماں باپ خامن کے لیے چھوڑ دیتے، بہن بھائی چھوڑ دیتے، اپنی سہیلیاں چھوڑ دیتے، اپنا گھرانہ چھوڑ دیتے. اور جاتے ہی اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، میری ماں نال دویا کرنا، پیو نال اے کرنا، ابے نو اے نہیں آخنا، اما نو اے نہیں آخنا، بہنوں نو اے نہیں آخنا، تو چون بھی کرنی، تمہوں کی خدمت کرنی، تمہوں کی خدمت کرنی ہے. اس کو ایک گھر کی خادمہ بنا کر، اس کے لیے میں نے اتنے قصے سنے ہیں کہ پک گئے میرے کان، رو رو ختم ہو گئے میرے آنسو، اتنا ظلم و ستم. اللہ نے سارے قرآن میں کسی جگہ عورتوں سے نہیں کہا خامدوں کی خدمت کرو، خامدوں کے مردوں سے کہا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو. یہ نہیں کہ عورتوں کے ذمے نہیں، چونکہ ذمہ دار مرد ہے، مخاطب مرد ہے. عاشروہن بالمعروف، عاشرنہم بالمعروف نہیں ہے، اللہ عورتوں سے کہے کہ ان خامدوں کی خدمت کرو، خدمت فرض ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا اپنی شریعت میں تو عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر. خامند کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کا نبی سجدے تک لے گیا، سجدے. لیکن قرآن کا جو مخاطب ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. عاشروہن بالمعروف قال المولود له رزقهن وكسوتهن فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الذكر مثل حظ الأنثيين کہ اپنی اللہ مجھ سے کہہ رہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی پھر بھی اچھا سلوک کر، کہ اللہ اس میں تمہارے لیے بڑی خیریں نکالنے والا ہے. سب سے بدترین حلال ہے طلاق، ٹھیک ہے. ابغض الحلال کیا ہے؟ ایک شخص یوں کہتا ہے، انشاءاللہ میرا یہ گھر اللہ کے نام پہ وقف ہے. کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ میرا یہ گھر اللہ کے نام پہ وقف ہے. تو وہ وقف ہو گیا، وہ اللہ کے نام پہ وقف ہو گیا. ایک شخص یوں کہتا ہے، کیوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے، اللہ کے نام پہ دیا جائے. ایک شخص یوں کہتا ہے، انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق تب ہوئی ہے، طلاق ہو گئی. کیوں؟ کہتا اگر اللہ چاہے تو، اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ طلاق دی جائے عورتوں کو، بیویوں کو، اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے کہ طلاق دی جائے. تو اگر کوئی مشیت کے ساتھ معلق کر کے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ طلاق ہو. کہ انشاءاللہ میرا گھر اللہ کے نام پہ وقت تو ہو گیا، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وقت کیا جائے، دیا جائے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو. تو آخری درجہ مجبوری میں ہے، مجبوری میں ہے، اور اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. لیکن مجبوری کے درجے میں ہوتا بھی ہے. اللہ کے نبی نے خود طلاق دی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، صحابہ نے نکاح بھی کیے، طلاق بھی دی. یہ کوئی عیب نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا، کیس بن سعد کی اہلیاں یا رسول اللہ، ثابت بن کیس بن شماس، مجھے ثابت کے دین کا اخلاق کا کوئی گلہ کوئی، بہت نیک، بہت اخلاق والا، تو میرا اس سے دل نہیں لگتا. وہ تو بہت کالے رنگ کے ثابت بن کیس، وہ پوچھا بھی سنتے تھے، امامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی وصیت موت کے بعد نافذ کی گئی. یہ امامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو خواب میں ایک شخص کو ملے، خواب میں کہنے کے دیکھو ثابت ہوں، کچھ بات کرنے لگا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں مردہ ہوں تو میری بات آگے نہ پہنچانا. خالد بن ولید سے کہنا، وہ امیر تھے امامہ کے جنگ، کہ میں جب شہید ہو گیا تھا تو فلاں آدمی نے میری زرہ اتار کے چرا لی ہے، اور اس نے جہاں اونٹ کا پالان رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس نے چھپائی ہوئی ہے، وہ وہاں سے وصول کر کے مال غنیمت میں شامل کر دے، اور میرا فلاں غلام آزاد کر دیا جائے، اور فلاں کا قرضہ اس کو ادا کر دیا جائے. تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے جا کر حضرت خالد کو بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے وہ آدمی دیکھا تو آدمی تو مل گیا، اس کے اونٹ کا پالان پڑا تھا اس کو اٹھا کے کھودا تو نیچے سے زیرہ نکل آئی، اور پھر ان کا غلام پھر آزاد کیا گیا، ان کے قرضے کو ادا کیا گیا. تو یہ واحد شخص ہیں جن کی موت کے بعد وصیت پہ عمل کیا گیا. اتنے بڑے آدمی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، اور یمامہ کی جنگ میں انصار کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، ثابت بن قیس کے ہاتھ، اور چند لوگ جب شکست ہو گئے، جنگ یمامہ میں شکست ہو گئے، قدم اکھڑ گئے، مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ شہید ہو، تو پھر جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو، پھر جھنڈا گر گیا اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور بنو حنیفہ صحابہ کے خیمہ تک آ گئے، عورتوں کے خیمہ تک آ گئے. او بھائی تمہارے لیے سنا رہا ہوں. تو مجاع بن قیس یہ تھا، بنو حنیفہ کا سردار تھا، وہ وہاں قید میں تھا، خیر وہ الگ چیز. تو جب قدم اکھڑے تو پھر حضرت خالد نے انصار مدینہ سے کہا کہ بھائی کچھ کرو، آپ تو معاملہ ہاتھ سے نکل گئے. تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آواز، تو برا رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چٹان پہ چڑھ کر کہا، یا معاشر الانصار، اما المدینہ فلا مدینہ، اما الرحال فلا رحال، ہا ہن المعشر. انصار مدینہ بھول جاؤ، واپسی بھول جاؤ، ادھر قبریں بنانے کی نیت کرو. تو انصار مدینہ 3,000 جمع ہو گئے ان کے گرد. تو یہ ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، ابو دجانہ، سہل بن حنیف، برا بن مالک، قاب بن حجرہ، یہ آگے بڑھے، یہ اگلی انہوں نے قیادت سنبھالی. پیچھے 3,000 انصار تھے، انہوں نے 60,000 کا بنو حنیفہ کا لشکر چیر کر قلعے کی دیواروں تک پہنچے. وہاں پہنچتے پہنچتے ثابت بن قیس شہید ہو، عباد بن بشر شہید ہو، ابو دجانہ شہید ہو، برا بن مالک اور قاب بن حجرہ یہ بچے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر پھینکو، قلعے کے اندر پھینکو. تو ان کو ڈھالوں پہ بٹھا کر نیزوں کے ذریعے سے یوں جو ان کو دھکا دیا یوں کر کے ہوا میں، تو اڑتے ہوئے دونوں یہ جا کر قلعے کے اندر گرے. ان دو آدمیوں نے اندر ٹوٹل بنو حنیفہ کو 110,000 تھے یا 60,000، 60,000 قریب قیاس ہے، اتنی آبادی تھی اس وقت، لیکن یہ اہل ایمان 12,000 تھے. تو انہوں نے، ان دو صحابہ نے دیوار کی ٹیک لگا کے لڑتے 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 جا کے قلعے کے دروازے کو جا کے کھولا. اس میں قاب بن حجرہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا اور برا بن مالک ایک مہینہ زخمی رہے تھے، لیکن دروازے انہوں نے کھول دیا تھا اور پھر اندر مسلمان اندر داخل ہوئے تھے. تو اس سے پہلے عباد بن بشر اور ثابت بن قیس بن شماس اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہید ہو گئے تھے. یہ بڑے مقام کے صحابی ہیں، تو وہ تمہیں تھوڑا سا بتایا صاحب. تو ان کی بیوی ہے، یا رسول اللہ مجھے ثابت کے دین کا کوئی گرے، مجھے اس کے اخلاق کا کوئی گرے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، خالے رنگ کے دے حبشی جگر، میری جدائی کروا. یہ پہلا خلا، جو خلا طلاق خلا نہیں، پہلا خلا اسلام کا یہ. پر آپ نے کہا کہ اگر تو اس کا سارا مال اس کو واپس کر دے تو پھر میں تیری جدائی کروا. تو راضی کہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ایک باغ دیا ہوا تھا کہ میں مجھ سے لے لے سب کچھ، مجھے پارے کر. تو آپ نے وہ سارا مال ہر ثابت کو واپس دلوایا اور طلاق ہو گئی. تو اللہ کے پاکیزہ مقدس ترین لوگوں میں یہ ہوا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے، کسی بچی کو ظلمن بھی طلاق ہو تو آگے اس کی شادی عذاب بن جاتی، آگے اس کا نکاح ایک مصیبت بن جاتی. ہندوانہ تہذیب ایسی رچی ہے اندر جا کر، تو اس کی شادی کو خواہ بچوں والی ہو تو وہ اس کو قریب نہیں کر. یتیم اتنا بے بس ہے اس معاشرے میں، میں تمہیں کیا بتاؤں. تو چونکہ لے جانے والا مرد ہے، لے جانے والا مرد ہے، اس کے ذمہ ہے دل جوئی دلداری. ایک بچی جب گھر سے آتی ہے تو اس کو ماں کی جدائی کا زخم، باپ کی جدائی کا زخم، بھائی بہنوں کی جدائی کا زخم، سہیلیوں کی جدائی کا زخم آتے، اس سے مطالبہ ہوتا ہے، رہتا ہے دل نہیں لگ رہا. سر اس کے خامن کو ابھارتی ہیں مائیں، کم بھی نہیں کرتی، دل نہیں، ماں نے یاد کی رکھ دی، ساڑھے نال تو دل ہی کو نہیں لگتا. ان بے وقوفوں کو یہ کون بتائے کہ جو اتنے رشتے چھوڑ کے گئی ہوئی ہے وہ ایک دن میں دل لگائے گی، ایک ہفتے میں دل لگائے گی، ایک سال میں دل لگائے گی. جب وہ ماں بنے گی اور تم لوگ محبت دو گے تو دل بھی لگ جائے گا. آتے کہتے تیرا دل ہی نہیں لگتا، تیرا دل ہی نہیں لگتا، اور اس کو ذلیل کر دیتے. جب وہ مائیں بنتی ہیں تو پھر خود ہی اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں، پھر خود ماں کا جذبہ غالب آتا ہے، باقی رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ماں بننے تک اس کو اتنی ذلت کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. کوئی گھر ہوتا ہے جہاں ساس ماں بن کے وہ بہو کو چلا رہی ہو، ورنہ ایک ظالم جلاد کی شکل ہوتی ہے سسر کی بھی ساس کی. ایک انتہائی نیک آدمی، جتنی تعریف کروں کم ہے. اپنی بہو کہنے لگے اسی نو نہیں لے آتی، ٹین لے آتی ہے ٹین. اور واللہ وہ اتنی نیک بچی میں تمہیں کیا پتا، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نو نہیں آتی اسی ٹین لے آتی. یہ اس ماحول کے زہریلے رشتے ہوئے زخم ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. چونکہ تم بھی اسی ماحول میں ہو، تم دین بھول جاتے ہو، یہ باب تم نے پڑھے نہیں ہوتے ہیں تو تم بھی اپنی بیویوں سے بدتمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں. یہ لڑکے کے ذمے ماں کو اس کا حق دے, باپ کو اس کا حق دے, بیوی کو اس کا حق دے. ایک کی وجہ سے دوسرے پہ زیادتی نہ ہو, ایک کی وجہ سے دوسرے پہ ظلم نہ ہو. آج کل کے ماں باپ اس قابل نہیں کہ وہ کہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دی جائے. ابو بکر جیسا باپ کہے طلاق دے دو بی, وہ کہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دی جائے. ابو بکر جیسا باپ کہے طلاق دے دو بیوی کو تو وہ, عمر جیسا باپ کہے, ابراہیم جیسا باپ کہے طلاق دے دو تو ٹھیک ہے. آج کل کے ماں باپ کو تو شعور ہی نہیں, ان کے کہنے پہ طلاق دینا تو ظلم ہے, تو شعور. تو کہیں ایسا ماحول ہو تو فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کرو, ہموار بنانے کی کوشش کرو. اپنے پر گزرے تو نبھاؤ محبت سے, پیار سے. اظہار محبت بڑا ضروری ہے. ایک عورت سخت گرمی میں کھانا پکا کے تمہارے آگے رکھتے ہیں, کوٹی نہیں گلی ہوئی, نمک زیادہ ہے, تم نے اس کو تباہ کر. اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنے باورچی کو بلایا, کہنے لگا میرا کھانا سن لو. جی, دوپہر کو مونگ کی دال کی کھچڑی اور شام کو مسور کی دال اور دو روٹیاں. ان کا حضرت میں شاہجہان کا باورچی ہوں, میں مشک و امبر والی کھچڑی جانتا ہوں, مسور کی مونگ کی دال والی کھچڑی میں نہیں جانتا ہوں. آپ کسی اور کو رکھ لیں, میں نہیں کرتا نوکری, نوکری چھوڑ دوں. اتنے شہانہ دسترخوان تھے مغلوں کے کہ کھچڑی میں بھی مشک و امبر ڈالتا. تو اس نے ایک باورچی رکھ لیا, جب وہ دوپہر کھچڑی اور رات کو دال, مہینے بعد وہ بھاگ گیا. دیکھنے میں بادشاہ کا باورچی اور آگے واسطہ پڑ جائے کھچڑی اور دال سے, تو جو رکھے وہ بھاگ جائے. تو تھا بہت نیک بادشاہ ہوتا. ایک دفعہ آخری مرتبہ اس نے تنگ آ کر نہ تحریری معاہدہ لکھوایا کہ کم از کم ایک سال میری نوکری کرنی ہو. جب اندر کی بات کا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کی. جب وہ پتا چلا کہ دوپہر ہی کھچڑی تھے راتی دال, مر گیا اب کیا کروں. کب تو میں چکر ایسا چلاتا ہوں کہ خود ہی مجھے پھگائے گا. تو اس نے نا دوپہر کے کھانے میں ٹکا کے نمک ڈال دی, زہر ہو گئی کھچڑی. تو جہاں اورنگزیب چپ کر کے کھا گئے, ایک لفظ نہیں بول, اس طرح پیچھے سو رہا ہے. تو پیچھے دیکھ رہا ہے, میں تجھے دیکھ کہہ رہا ہوں بیوقوف. اس نے سوچا کہ یہ مجھے بلائے گا, دفع ہو جا بدتمیز, تجھے پکانا نہیں آتا. وہ چپ کر کے کھا گیا. تو اگلے دن اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک بھی پکا, نمک کا ایک ذرہ نہیں ڈالا, وہ بھی چپ کر کے کھا گیا. پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں. تیسرے دن برابر ڈالا پورا. تو پھر اورنگزیب نے اس کو بلایا, کبھی بات سنو, ایک طرز اختیار کر لے جو کرنا ہے, یہ روز مجھے تجربے نہ کرا, کبھی زیادہ کبھی ہے نہیں کبھی برابر. کہنے لگا حضرت میں کروں تو کیا کروں, مر گیا دال کھا کھا کے, ادھر آپ کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ ہوا پڑا, ادھر دال کھا کھا کے مر گیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے چھٹی دے دیں, مجھے پکا دیں, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. کہنے لگا اچھا, کل میری کھچڑی تھوڑی سی زیادہ بنا دیں. اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تھا, ٹوپیاں سیتا تھا, اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنا قرضہ چلا تھا. تو اس نے اگلے دن تھوڑی کھچڑی زیادہ بنایا. تو اس نے اپنی کھچڑی کے سات نوالے بنائے, اس کے سات وزیر تھے, سات نوالے. اتنا بڑا بر اعظم, اتنی بڑی حکومت, سات وزیر. یہ ہمیں ایسے الو کے پٹھے ملے ہیں, اتنا سا ملک اور ستر وزیر بنائے ہوئے. تو اس کے اتنی بڑی سلطنت, دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سلطنت تھی اورنگزیب, کل سات وزیر. اس نے سات نوالے بنا کر کہا, یہ ایک ایک نوالا میرے وزیروں کو تحفہ دے. کہا جی یہ اورنگزیب نے ہدیہ دے. تو پہلے وزیر کے پاس گیا, ان کا جی یہ ہدیہ ہے. وہ تو دیکھ کے حیران, اچھا اورنگزیب نے ہدیہ بھیجا ہے, کب اس کے ایک لاکھ روپے انعام دے. دوسرے وزیر کے پاس گیا, ان کا ایک لاکھ دے دو. تیسرا ایک لاکھ, چوتھا ایک, سات لاکھ اس دور کے. جو واپس آیا
تو کہنے لگے ہاں کیا ہوا؟ کہا جی 7 لاکھ. اچھا اب خوش ہوگا جی بالکل, اب نمک ٹھیک ڈالو گے جی بالکل ٹھیک ڈالو. تو اس نے اپنے نوکر سے یہ سلوک کیا. تم بیویوں کو ذلیل کر دیتے, میرا بٹن نہیں تم نے لگایا, میرا کرتے کا بٹن ٹوٹ گیا تو اندھی ہے تجھے نظر نہیں آیا, یہ چائے تو نے ٹھنڈی دے دی ہے. روز کے واقعات دیکھ کے تمہیں بتا, اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا یہ ہمارے معاشرے میں عزت سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا, انہیں گالیاں دینا, انہیں برا بھلا, انہیں ناخنیں چبوانا, یہ تمہارے معاشرے میں ایک بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں, میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے جو بڑے, جو آج کل کی نسل تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی, جو ہمارے بڑے تھے نا, ایک نسل پہلے ہمارے باپ چاچے تائیے, یہ لوگ تیرے کے انتہائی با اخلاق لوگ تھے. مہمان رات کو آ جائے, دن میں آ جائے, دوپہر میں آ جائے, وقت پہ آ جائے, بے وقت آئے, ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی, اور مہمان کی خدمت کرنا پچھ جانا اپنی عزت سمجھتے. گھر والے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 100-100 مہمانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, تیرے میں 100 مہمان رات گزارنے والے, اور ملنے والا کوئی نہیں, مسافر راہگیر, ایسے بڑے خوش ہو. لیکن یہی لوگ جو تیرے میں مہمانوں سے انتہائی با اخلاق, جب گھر میں آتے تھے تو انتہائی بدتمیز, اور اپنی بیویوں سے انتہائی ذلت کا سلوک کر, پستی کی آخری حد تک ان کو پہنچانے کا پورا زور لگاتے. باہر ڈیرے کا رخ انتہائی اخلاق والا, گھر میں گئے انتہائی بدتمیز, گالیاں دینی, غلیظ گالیاں. میرے باپ کا مزاج یہ نہیں تھا, کچھ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے اس کو یہ الگ ہی سب سے مزاج تھا اس کا. ان کے گھر میں کبھی لڑائی ہوتی تھی کبھی کبھار نوکروں پر یا ہماری ماں سے, تو بس ایک بات پر ہوتی تھی کہ مہمان کو وقت پہ کھانا نہیں پہنچا یا مہمان کو اچھا کھانا نہیں پہنچا. کبھی ہو ہی جاتا جب ہر وقت مہمانوں کی آمد ہو تو کبھی پوچھ نیچھ ہو ہی جاتی ہے, بس اس بات پہ غصہ, ورنہ کبھی. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے لڑائی رہتی, کوئی تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا بیوی کا نہ تعویذ اثر کرتا ہے نہ وظیفہ اثر کرتا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہاری غلام. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا اس دفعہ جب تم گھر جاؤ تو چند نوالے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو کھلا دے. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ تم دیکھو گے کیا ہوگا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کھلایا کرتے تھے, بٹھا کے کھلایا, ہاتھ سے کھلا. حرم میں بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کھانے کی, یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں. حضرت عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے جب کھاتی, جب رکھ دیتی تو اس کو اللہ کے نبی اٹھا کر وہاں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا. بڑے پیالے ہوتے تھے پینے کے, جب اٹھا کے پیتی تو نیچے رکھتے تو اللہ کے نبی اٹھا کر وہاں سے پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا. اظہار محبت, اظہار محبت. کچھ عرصے بعد اس کا مجھے فون آیا, میں نے ویسے پوچھا وہ میری نصیحت پہ عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم چلو یہ عمل کرو پھر مجھے بتاؤ. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا, کہا جی کمال ہوگا. میں کیا ہوا؟ کہا جب میں نے اس کے منہ میں دو پہلے ہی نوالا ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا. وہ کہنے لگے تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ کہنے لگے مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. تو اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سبق پڑھایا. ہر بات ہو گیا. ہمارے دوست ہیں, یہ لیاقت پور میں رہتے ہیں, امین آباد آ کے. میں نے ان کو فون کیا تو ان کی بیگم نے اٹھایا, اچھے ہی نہیں. میں نے کہا بتا دینا میرا فون تھا. تو 3 تاریخ کو اکٹھے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے, سب بڑا لطیفہ ہوا کہ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا تیرے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کبو جن میں رنگڑتے انسان بنا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندی یہ تو کیا کہہ رہی؟ تو کہنے لگی تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. تو 27 سال میں ایک دن بتا کبھی تو خوش ہو کے گھر آیا، پھر تو کبھی ہنس کے مجھ سے بولا، ہر وقت تیرے منہ پہ 12 بجے ہوتے تھے، جب سے اس مولوی کے ساتھ تو نے جانا شروع کیا ہے تو تو نے مجھ سے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے، اس سے پہلے تو تجھے بولنے کا طریقہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دوڑ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ہیں؟ 2 دفعہ دوڑ، خود پیشکش کی حضرت عائشہ نے، خود آپ نے پیشکش کی، دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کا لگاؤں۔ پہلی دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی، دوسری دفعہ اللہ کے نبی جیت گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے میں پھر اتنا دوڑ نہ سکا۔ بازو اللہ کا فضل ہے، آج تک ہماری بیوی نے بازار کی شکل نہیں دیکھی، بڑے فخر سے اللہ کا فضل ہے، آج تک ہماری بیوی نے بازار کی شکل نہیں دیکھی۔ کیا وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہو؟ کیا عورت کا بازار میں جانا منع؟ تو پورے پردے کے ساتھ جو اپنی ضرورت کی چیز لینے جائے تو یہ منع ہے؟ جماعت میں ہم گئے، جماعت میں 2 سال پہلے کوئٹہ، تو ایک بڑا تاجر میرے ساتھ، تکلیف میں وقت لگا ہوا، بیرون سفر ہوئے ہوئے، تو میں یہ جماعتی عورتوں کی تھی تو میں چیزیں سامنے آتی تھی، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے، ہاں تجھے کیا چاہیے بتا میں لا کے دوں گا، ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے، مالدار نہیں، یہ نہیں کہ غریب ہیں، مالدار، ہاں سمجھائی تھا کہ میں 10 منٹ لے آ دیں، 1 پیسہ اس کی ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار، دوستوں کو کھلا دیں گے، عورت کی ہتھیلی پہ 10 روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی اپنی بیگمات کو پورے سال کا خرچہ پورا دے، ابو داؤد میں پڑھو کہیں لکھا ہوا ہے، ڈھونڈنا بھائی، پورے سال کا خرچہ ان کے حوالے کرتے تھے، تو 3-4 دن کے بعد کہنے لگا اچھا اب پتا چلا کہ بیویوں کو بھی خرچہ دیا جاتا ہے، تو پہلے کہاں رہتے تھے بھائی، پتا ہی کوئی، 3 چیلے بھی لگ گئے، بیرون کے سفر بھی ہو گئے، روزانہ کی جماعتوں میں بھی چلنے والے بن گئے، لیکن کہنا مجھے تو اب پتا چلا کہ بیویوں کے ہاتھ میں خرچہ دیا جاتا ہے۔ عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا اللہ کے نبی؟ تو اپنے گھر والوں پہ وسعت اللہ نے دیا تو وسعت کے ساتھ خرچ کرو، درمیانہ ہے درمیانہ خرچ کرو، تنگی ہے تو اس کو شریک کرو، وہ دیکھو بھی تیرے سامنے ہی ہے، اس نے سلوک کے ساتھ، اس نے معیشت کے، اس نے عشرت کے ساتھ، اس نے معیشت کے ساتھ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح کیا نجاشی نے، مہر کتنا تھا؟ 400 دینار، 400 دینار، 400 دینار آج کا تقریباً 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اگر سونے کا ریٹ 25,000 روپے تولہ کے قریب ہو تو تقریباً یہ 40 لاکھ روپیہ تھا۔ تو آپ نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی، چونکہ نجاشی نے دیا تھا، نجاشی نے اپنی طرف سے، نجاشی وکیل بنا اللہ کے نبی کی طرف سے، اور خالد بن سعید بن عاص یہ وکیل بنے حضرت ام حبیبہ کی طرف سے، خالد بن سعید بن عاص بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے اور ابتدائے اسلام کے صحابہ میں سے، مہاجرین اولین میں سے، ہجرت حبشہ بھی ہے، ہجرت مدینہ بھی، وہ وکیل بنے تھے ام حبیبہ کی طرف سے، اور نجاشی وکیل بنا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے، پھر اس نے 400 دینار اپنی طرف سے مہر پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا، 40,000 درہم مہر ادا کیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی زینب سے نکاح کیا، 40,000 درہم اس کا مہر ادا کیا۔ اللہ نے وسعت دی ہو تو مہر میں زیادتی کوئی عیب نہیں، یہاں کہتے ہیں نہیں 500 روپے مہر لکھو، 500 چھوٹے، بڑی بے غیرتی، مہر زیادہ کرنا بڑی بے غیرتی، اور وہ جو دوسری بے غیرتی ہے تو اس بیچاری جانے والی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، سوائے آنسو بہانے کے اس کا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا. ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی، اس نے اپنے کیا بتاؤں، چار لڑکیوں کو طلاق دلوائے. بھائیوں کی شادیوں میں اس خاتون نے ایسا کردار ادا کیا، چار عورتوں کو طلاق ہوئی اس عورت کی وجہ سے. چار عورت، ایک بھائی کی شادی ہوئی طلاق، دوسرے بھائی کی شادی ہوئی طلاق، تیسری کی طلاق، چوتھی، چار عورتیں اس گھر سے نکلی. اس کے پیچھے وہ ایک عورت تھی، اس عورت کی چار بیٹیاں تھیں، وہ چاروں بیٹیاں آج بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، کروڑوں پتی، بہت زیادہ جائیداد. باپ بھی مر گیا، وہ ماں بھی مر گئی، جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر مر گئی. آج وہ بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، ان میں چھوٹی سے چھوٹی کی عمر بھی 40 سال، اور بڑی خوبصورت بچی ہیں، اور بڑی خاندانی بچی ہیں، اور بہت مالدار، اور کسی ایک کی ہاتھ پی لینا ہوئے. چار بچیوں کا گھر اجاڑا، چار بیٹیاں گھر میں لے کے بیٹھے بیٹھے مر گئی، اور وہ آج تک ویسی بیٹھی. ہمارے اپنے رشتے داروں میں سے، انانکوں میں سے، ننہال میں سے. کما تدین و تودان، تو جو تمہارے ذمہ وہ بتا رہا ہوں. ویسے کہ عورت کمزور ہے، اللہ نے الٹی طرف سے پیدا کیا، الٹی طرف سے، دل کے قریب، دل کے والی، دل کی پسلی، دل کے نیچے جو پسلی، وہاں سے پیدا کیا. یعنی عورت، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، خالہ، پوتی، دادی، نانی، جس روپ میں بھی ہونا، اس کا مقام دل کے پاس ہے. میں تمہیں پہلے بھی یاد بتایا تھا، نصر اللہ خان جتوئی مرحوم کا نوکر تھا، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں آتا تھا، قتل ہو گیا، تو اس کا نوکر بھی ساتھ ہوتا تھا، تو میرے ایسے بیان سنتا رہا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سائیں میں اپنی بیوی کو آخیا ہے بڑا دل میں تک کھاٹتے پلاواں، تیرے پیر دھوتے پیواں، سمجھو، تمہیں چار پائی پہ بٹھاؤں، تیرے پاؤں دھو کے پیوں، تجھے تیل لگاؤں. وہ مجھ سے کہنے لگی، لکھ لعنت دے، ساری حیات کی جتیاں مار مار ہوں پہ آدھا تیرے پیر دھواں. وہ کہنے لگا، مینو پتا ہی کا نہیں، زال نال بھی چنگی کری. وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بیوی سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا. گھروں کی معاشرت، بازار کی معاشرت، سب توڑ پھوڑ ہوا پڑا ہے. بہرحال کل سے
قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں، یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.dasquran.com.
بر میں کر دے تو جو چاہے، جب چاہے پل بھر میں کر دے، تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے. کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. ہر ایک چیز ڈرتی ہے تجھ سے خدایا، ڈرتی ہے تجھ سے خدا یا یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے یہ زلزلہ یہ قیامت کا منظر یہ زلزلہ یہ قیامت کا منظر کیا یاد ماضی دلاتا نہیں ہے کیا یاد ماضی دلاتا نہیں ہے کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے محمد کی تعلیم پر چلنے والا محمد کی تعلیم پر چلنے والا کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے کسی غیر سے ناتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی